بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اے میں سلف کا عقیدہ، اور آج کے درس میں ہم الفقہ الاکبر کی شرح کر رہے تھے، اور آج کے درس میں اسی کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس فرمان پر، والطاعات كلها كانت واجبة من الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. جیسا فرماتے ہیں، اور جو طاعات ہیں، جو فرما برداری ہے، سارے کی ساری واجب ہیں اللہ تعالی کے حکم سے. اللہ تعالی اسے پسند کرتا ہے، اللہ تعالی پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیئت سے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر سے. والمعاصی، اور جو نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، کلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. وہ جو نافرمانیاں ہیں، جو بدکاریاں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، قضاء سے ہے، تقدیر سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا، ان پر راضی نہیں ہوتا، اور ان کا حکم نہیں دیتا. شیخ صاحب یہاں پہ ایک بڑے پیارے مسئلے کی طرف بات کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ پچھلی دروس میں بات جو ہے شیخ صاحب نے تقدیر کے متعلق کی ہے، اسی سے تعلق سے ایک سوال اٹھتا ہے، یہ جو فرما بردار اور جو نافرمانیاں ہیں، یہ کیسی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تو چاہا ہے، کیا کفر کو بھی چاہا ہے؟ یہ کفر دنیا میں موجود کیوں ہے؟ یہ نافرمانیاں موجود کیوں ہیں دنیا میں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا ہے، لیکن کس مشیئت سے؟ المشیئہ الکونیہ، الارادہ الکونیہ. اللہ تعالیٰ کے ارادے دو قسم کے ہیں، ایک ہے الارادۃ الکونیہ، کون ارادہ، جس کا تعلق پسند سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پسند کرتے نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ایسا ارادہ ہے جو واقع ضرور ہوتا ہے، اس کا واقع ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اسے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ وہ ارادہ ہے. دوسرے قسم کا ارادہ ہے الارادۃ الشرعیہ، شرع ارادہ، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور لازم نہیں کہ واقع ہو. سبحان اللہ، عجب بات دیکھیں، یہ حکمت احکم الحاکمین کی. جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو ارادہ پسند کرتا ہے کہ یہ ہو، اس کا واقع ہونا لازمی نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جس کے تعلق پسند سے نہیں ہے، ارادہ کونیہ جو ہے، وہ واقع ضرور ہوتا ہے. تو جو فرما برداریاں ہیں ساری کے ساری، وہ اللہ تعالیٰ کی الارادۃ الشرعیہ سے واقع ہوتی ہیں، اور جو نافرمانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الارادۃ الکونیہ سے واقع ہوتی ہیں. تو یہاں پر شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں، کیونکہ بعضوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر بھی چاہتا ہے، ایمان بھی چاہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کافر سے کفر چاہتا ہے، اسے عذاب کیوں دیتا ہے؟ وہ یہیں سے قدریہ کو غلطی لگی ہے، معتزلہ اور قدریہ جو ہیں، یہیں سے ان کو غلطی لگی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارادے کی دو قسم ہے ہی نہیں، پھر جب نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے قدریہ نے، وہ صرف ایک قسم کے ارادے کو جانتے ہیں، ارادۃ الشرعیہ جانتے ہیں، ارادہ قدریہ ارادہ کنیہ جانتے نہیں ہیں, اور جو جبریہ ہیں وہ صرف ایک ارادے کو جانتے ہیں, الکنیۃ القدریہ. السنۃ والجماعت جو بیچ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کفر کو اللہ تعالیٰ چاہے تو واقع ہوئے, اگر اللہ نہ چاہتا کفر کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر پوری کائنات میں کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کفر کو چاہے لیکن اس پر راضی نہیں ہے, کافر کو پسند نہیں کرتا, اور کافر کو کفر کا حکم بھی نہیں دیا کہ تم کفر کرو, اس کو کفر پہ مجبور نہیں کیا, وہ نافرمان کو نافرمانی پہ مجبور بھی نہیں کیا. تو یہ جو مشیت ہے ارادہ, یہاں پہ لوگ مشیت کا شیخ صاحب بیان فرمایا ہے, عام طور پہ ارادہ کا لفظ ہوتا ہے, اور جو مشیت کا لفظ وہ ارادہ کونیہ کے لیے ہوتا ہے, الارادۃ الکونیہ عام طور پہ. دوسری کتابوں میں اس کی وضاحت ہے, لیکن شیخ صاحب نے یہاں پر صرف مشیت کا لفظ بیان فرمایا ہے, اور بعض علماء کے نزدیک مشیت اور ارادہ ایک جیسے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو امام صاحب جو ہیں وہ انہیں علماء میں سے جو دونوں میں فرق نہیں بیان کرتے کہ مشیت اور ارادہ جو ہے دونوں جو ہے مترادفات میں سے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, فرما بردار اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور بعض ایسی اور یہ واقع بھی ہوئے ہیں, بعض ایسی چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بالارادۃ الکونیہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آج اگر کفر نہ ہوتا دنیا میں تو ایمان کو کون سمجھتا؟ آج اگر شرک نہ ہوتا تو توحید کون سمجھتا؟ توحید کا وجود کیسے ہوتا؟ شرک ہے تو توحید بھی ہے نا, کفر ہے تو ایمان بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مومن پیدا کر دیتا, کر سکتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کے سارے مومن بن جائیں, پھر امتحان کہاں پہ؟ وہ تو فرشتہ اللہ کی مخلوق موجود ہے پہلے سے, تو انسان کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے, کیا غرض ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ امتحان ہے, ہمارا جینا ہمارا مرا سارے کا سارا امتحان ہے. اور انسان کو اللہ نے مکلف پیدا کیا ہے, مکلف ہے ہم, انسان مکلف ہے بنیادی طور پہ, غیر تکلیف کی کوئی خاص عمر ہے؟ فرشتے مکلف نہیں ہیں, جانور مکلف نہیں ہیں, پتھر و درخت مکلف نہیں ہیں, اصل جن نے صرف مکلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہتے لے کے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جو رب العالمین ہے. تو انسان کی چاہت بھی ہے, وہ خالق کی چاہت بھی ہے, لیکن خالق جل شانہ کی چاہت جو ہے وہ انسان کی چاہت پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے انسان سے اس کی چاہت کا انکار نہیں کیا. جبریہ نے کیا کیا؟ جبریہ دیکھیں, جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ ایک قسم کا ہے, اور وہ ہے ارادۃ الکونیۃ القدریہ, جو اللہ نے چاہے وہی ہو کے رہے گا. اللہ نے کفر چاہے تو کافر نے کفر پر ہی مرنا ہے, جو اللہ نے چاہا ہے, مجبور ہے انسان. اور دونوں فریقین جو ہے بڑی غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آیات قرآنیہ کو الگ الگ سے پڑھا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات ایک ہی موضوع پر جو ہوتی ہیں, جو لوگ بھی ان آیات کو الگ الگ کر کے پڑھتا ہے وہ گمراہ ضرور ہوتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو, ایک موضوع کی آیات کو جمع کیا جاتا ہے, یہ طریقہ سنن جماعت کا ہمیشہ رہا ہے, کو جمع کرے ایک ساتھ پہ, پھر علماء جو ہے ان آیات کو جمع کرنے کے بعد پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں یا فیصلہ سناتے ہیں اپنا, یا ان آیت کی شرح جو ہے جمع کرنے کے بعد کرتے ہیں. اور یہی غلطی قدریہ سے اور جبریہ سے ہوئی. رسول جماعت نے جب دونوں آیت کو سامنے رکھا کہ بعض آیات میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کن فیکون ہے بس, اور بعض آیات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور مخلوق بھی چاہتا ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تو جب دونوں کو سامنے رکھا تو یہ فائدہ ہوا, یہ عقیدہ بنا رسول جماعت کا کہ ارادہ جو ہے وہ دو قسم کا ہے, ایک ارادۃ الکونیہ ہے, واقع ضرور ہوتا ہے, اور چاہت سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا رضامندی سے تعلق نہیں, پسندیدہ سے تعلق نہیں ہے. اور دوسرے جو ارادہ ہے وہ ارادہ شرعیہ ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اس پہ راضی بھی ہوتا ہے, شرع راضی بھی ہوتا ہے, لیکن واقع ہوتا ہے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کہ اس پہ. جیسا فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح وقد كان منهم زلات وخطايا. ایک اور مسئلہ ہے عقیدہ کے مسائل میں, اور یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان, ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے. پہلا رکن ہے الایمان باللہ, دوسرا ہے الایمان بالملائکہ, تیسرا ہے بالکتب, چوتھا ہے بالانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مسئلہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان سے جس کا تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, اس پر اتفاق ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے معصوم ہیں, لیکن یہ عصمت جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے ہے, صغیرہ گناہ سے, کفر سے ہے, کس چیز سے ہے؟ معصوم یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کی ہے, وہ ان کے ارتکاب کر نہیں سکتے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا انبیاء ارتکاب نہیں کرتے, وہ کون سے گناہ ہیں؟ شیخ صاحب نے اس مسئلے کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں کلہم سارے کے سارے, منزہون پاک ہیں, عن الصغائر والکبائر صغیرہ گناہوں سے اور کبیرہ گناہوں سے, والکفر کفر سے بھی, والقبائح اور بدکاریوں سے بھی, وقد کانت منہم زلات وخطایا, ہاں ان سے زلات اور خطائے واقع ہوئی ہیں, ان سے خطائیں ہوئی ہیں. عصمت الانبیاء کے مسئلے کا جو سوال ہے اس میں رسول جماعت کے علماء کا اختلاف ہوا ہے, کیونکہ ایک جزوی مسئلہ ہے. میں نے کہا دیکھیں بنیادی مسئلے میں اختلاف نہیں پائیں گے عقیدے کسی مسئلے میں بھی, نہیں جو جزوی مسائل ہیں جو فرعی مسائل ہیں ان اصول کے ساتھ ان میں کہیں پہ کوئی اختلاف آئے گا, لیکن پھر بھی یہ جو اختلاف ہے بعید نہ قریب اختلاف ہے. کیسے؟ بعض نے کہا کہ صغائر کے ارتکاب کر سکتے, کبائر سے معصوم ہے اور کفر سے بھی معصوم ہے, شرک کفر اور کبائر سے معصوم ہے, کبھی ارتکاب نہیں کر سکتے, لیکن صغیرہ گناہوں سے واقع ہو جاتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام بڑا پیار قول ہے ان کا, فرماتے ہیں والجمہور الذین یقولون بجواز الصغائر علیہم یقولون انہم معصومون. جمہور یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ جائز ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, صغیرہ گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں معصومون عن الاقرار, معصومون من الاقرار, یعنی ان پر اقرار نہیں کرتے, صغیرہ گناہ پر اقرار نہیں کرتے. ہو گیا صغیرہ گناہ فوراً اسے ہٹ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, صغیرہ گناہ سے بھی اس پر اقرار نہیں کرتے. وحینئذ فما وصفهم الا بما فيه کمالهم, تو اس طریقے سے ان کا جو وصف باقی رہتا ہے وہ کمال کے رہتا ہے. فإن الاعمال بالخواتیم, تو اعمال خواتیم پر ہوتا ہے, جب وہ صغیرہ گناہ سے بھی اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں تو خاتمہ کی چیز بھی ہوتا ہے, نہ کبیرہ نہ صغیرہ ہے, تو پھر یعنی معصوم ہے کبیرہ سے بھی, صغیرہ سے بھی, کفر سے بھی, اور شرک اور حد اور ہر بدکاری سے. مع ان القرآن والحدیث واجماع السلف معهم, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حدیث اجماع السلف بھی انہی کے ساتھ ہے کہ وہ معصوم ہیں. اور یہ شیخ صاحب نے منہاج السنہ جلد نمبر صفحہ 227 میں بیان فرمایا ہے. آگے فرماتے ہیں والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقول عن السلف اثبات العصمه مع الاقرار على الذنوب مطلقا ورد على من يقول انه يجوز اقرارهم عليها. فرماتے ہیں جمهور کا قول جو ہے جو موافق ہے اثار دلائل کے ساتھ جو سلف سے منقول ہیں, وہ یہ ہے کہ انبیاء کی عصمت ثابت ہے, اور اس اقرار کے ساتھ کہ وہ گناہوں پر اقرار نہیں کرتے مطلقاً, اور ان کا بھی رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ گناہوں پر اقرار کرتے تھے, ان کا بھی رد کیا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ والقول بان الانبیاء معصومون عن الكبائر دون الصغائر, یہ قول جو ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں کبیرہ گناہ صغائر سے معصوم نہیں, کیونکہ یہ قول بھی موجود ہے. دوسرا قول جو ہے وہ قول اکثر علماء الاسلام وجميع الطوائف حتى انه قول اکثر اہل الکلام, اکثر مسلمانوں کا یہ قول ہے, اہل کلام کا بھی یہ قول ہے. بل هو لم ينقل عن السلف والائمه والصحابه والتابعين الا ما يوافق هذا القول, اور یہ قول جو ہے ائمہ سلف سے, صحابہ سے, تابعین سے بھی یہ قول منقول ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم کبائر سے, صغیرہ گناہ سے معصوم نہیں ہے, لیکن ان پر اقرار نہیں کرتے, اصرار بھی نہیں کرتے. وہ خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے, نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ, تو عصمت پہ ہوتا ہے. عوام الناس میں کیا ہوتا ہے, ہم عوام الناس معصوم, نہ کبیرہ سے معصوم ہیں, نہ کفر سے, نہ شرک سے, اور نہ ہی صغیرہ گناہ سے. کسی بدکار سے عوام الناس جو ہیں, عام ناس جو ہیں, عام لوگ جو ہیں, وہ معصوم نہیں ہیں. جو صغیرہ گناہ وہ کرتے کیا اس سے معصوم ہیں؟ اس سے بھی معصوم نہیں ہے. صغیرہ گناہ بھی ہوتا ہے, وہ خاتمہ جب ہوتا ہے صغیرہ بھی ہو سکتا ہے, کبیرہ پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ ہمیشہ نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے. اور جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں, یہ بات سچ ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن غلطی کو جان بوجھ کے نہیں کہ غلطی سمجھ کر. یاد رکھیں فرق ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ غلطی ہے پھر غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہوتا کہ یہ غلطی ہے جب اس کا ارتکاب کرتے ہیں اس وقت, پھر پتہ چلتا ہے کہ غلطی تھی, پھر توبہ فوراً کر لیتے ہیں. تو صغیرہ گناہوں سے بھی جو ان سے گناہ ہوئے ہیں, جیسے میں آگے ابھی بیان کروں گا چند مثالیں, ان کو پتہ نہیں تھا, یا ہوا تو انجانے میں ہوا, جو جان بوجھ کے ہوا اس علم کے ساتھ نہ تھا کہ غلطی ہے. نمبر دو, جو جان بوجھ کے کیا, یعنی جو جس کا علم تھا کہ غلطی ہے, وہ انجانے میں ہو, جان بوجھ کے نہ ہو, انجانے میں ہوا. اس کی مثال دیکھیں, بلکہ اس کے باوجود بھی دیکھیں, مثال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاتبہ کیا قرآن مجید میں, اور فوری یہ حکم دیا کہ واپس پلٹو توبہ کرو. اس کے باوجود بھی دیکھیں, اس کی مثال دیکھیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی ہوئی, اللہ نے حکم دیا کہ فلان درخت سے, جنت سے جو کھاؤ جو پیو تمہاری مرضی ہے. امتحان کے لیے ایک درخت ہے, اس کو اپنے چھونا نہیں, اس کے جو فروٹ جو کچھ کھانا نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے, آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسہ کیا, پھر حوا علیہ السلام وسوسہ کیا, یہ وسوسہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پہلے دور سے دیکھتے تھے, شیطان قریب لے کے گیا, قریب گئے, ہاتھ نہیں لگایا کچھ عرصہ, پھر ہاتھ بھی لگایا, ہاتھ لگانے والے سے توڑا نہیں, پھر توڑا بھی ہے, پھر دیکھا بھی ہے. دیکھیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوئے, جو غلطی کرتے ایسے کرتے ہیں, جس کو پتہ ہو یہ غلط ہے ایسے کرتے ہیں, غلطی ارتکاب فوراً ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد آخر میں تب بھی ان کو یہ بات تھی کہ نافرمانی نہ ہو جائے, اللہ نے منع تو کیا ہے. شیطان نے قسم کھائی, سورہ اعراف میں دیکھیں بڑی پیاری آیات ہے, وقاسمہما ان لکم لمن الناصحین, اللہ کی قسم ہے میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں, یہ نافرمانی اس میں نہیں ہے, یہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, اور کبھی جاؤ گے نہیں, اسے نکل نہیں سکتے. تو جب اللہ کی قسم کھائی ہے, یہ غلط فہمی ہوئی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو, ارے قسم تو اللہ کی کھا رہا ہے. یہ غلطی جو ہوئی ہے جان بوجھ کی غلطی سمجھ کر نہیں ہوئی, بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے. بعض مفسرین نے بھی یہ کہا کہ ان سے واقعی غلطی ہوئی, ہم کہتے ہیں یہ بات غلطی تو ہے کیونکہ نافرمانی ہوئی ہے, لیکن اس کی تفصیل دیکھیں آپ, جب تک ابلیس نے قسم نہیں کھائی تب تک کھائے نہیں, نافرمانی نہیں. جب ابلیس اللہ کی قسم کھائی, پہلی مرتبہ پتہ چلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. اس سے پہلے کوئی علم نہیں تھا کہ کوئی مخلوق کو اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتی ہے. پھر پتہ چلا کہ یہ دشمن ہے, یہ شیطان ہے, یہ ابلیس ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. پتہ ہوتا دشمن ہے کبھی بات سنتا, اگر پتہ ہو جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے کبھی بات سنتا. تو یہ چیزیں جب سب سامنے رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی جان کر نہیں کی. ٹھیک, اچھا یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کا قتل کیا، وہ تو سب جانتے ہیں کہ قتل تو جرم ہے، انہوں نے کیسا کیا؟ دوسری بات کہ اگر جان بوجھ کے کیا تو گناہ سمجھ کے نہیں کیا، کس کو تھپڑ مارے بندہ مر جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو مکہ مارا ہے منہ پہ وہ گر کے مر گیا؟ انہوں نے قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یاد رکھیں، ہاتھ مارا وہ بندہ مر گیا. تو یہ جو غلطی ہوئی، اگرچہ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، اور یہی فرعون نے بھی کہا تھا تم تو قاتل ہو کہاں سے نبی بن گئے، لیکن قتل کا ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، یاد رکھیں. یہ فرق ہے، کوئی شخص قتل کے ارادے سے قتل کرتا ہے اور ایک شخص سے بے خبری میں قتل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر خطا تو ہوئی لیکن اور جان بوجھ کے ہو، ہاتھ ہو جان بوجھ کے اٹھایا نا، لیکن یہ نہ جانتے ہو کہ یہ قتل ہو جائے گا، بلکہ صرف اتنی چاہ تھا کہ اس سے کوئی سبق ملے اور اس مسکین پر ہاتھ نہ اٹھائے. کام اچھا کرنے جا رہے تھے، اس کا ریزلٹ برا نکلا، قتل ہو گیا. تیسری مثال یونس علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، غلطی ان سے بھی ہو. کیسے غلطی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو ایک قوم کی طرف، یہ قوم ہے، اس قوم کو جا کے توحید کی دعوت دینی ہے. چنانچہ اس قوم کی طرف جاتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں، ہٹ درمی کی انتہا، کفر کی انتہا، ایک نے بھی نہیں سنی. انہوں نے دیکھا یہ لوگ نہیں سن رہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، دیکھے غلط فہمی کہاں پہ ہوئی، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ کا حکم ہی پہنچانا ہے، توحید کی دعوت ہی پہنچانی ہے، ٹھیک ہے یہ نہ صحیح، میں کسی اور قوم کی طرف چلا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ یہ قوم ہے، اس قوم کی طرف جانا ہے. اب جو ان سے جو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جب اللہ کا حکم پہنچانا ہے تو کسی اور قوم کی طرف چلا جاتا ہوں، نہ صحیح، ان کو خیر نہیں چاہیے، تو نہ صحیح. اللہ اکبر، دیکھیں احکم الحاکمین کی حکمت، دیکھیں یہاں سے اللہ کے نبی گئے، وہاں سے کالا بادل آیا. جب کالا بادل آسمان پہ، پوری قوم نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گئے. ایک لاکھ سے زیادہ قرآن مجید میں ہے، مئت الف او یزیدون. اچھا ہم مسلمان تو ہوں گے، نبی کا ہے ہمارا، ہمیں بتائے گا کون کا توحید کیا ہے، سبق کون دے گا ہمیں؟ اب اللہ کا نبی نہیں، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. اب قوم مسلمان ہو گئی. دوسری طرف دیکھیں یونس علیہ السلام سامنے سمندر پر کس نیت سے جا رہے ہیں؟ تجارت کی نیت سے، شادی کی نیت سے، دنیاوی کسی غرض سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے دین اور توحید کا پیغام پہنچانا ہے. راستے میں طوفان آ گیا، وہاں سے دیکھیں ایک کالا بادل نظر آیا، عذاب کو جب دیکھا فوراً توبہ کے عذاب نازل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کر لی. وہ جو کافر بدکار تھے، اللہ تعالیٰ رحمت پہ نازل ہوئے، مومن ہو گئے. اللہ کا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یونس علیہ الصلاۃ والسلام جو سمندر میں سوار ہوئے، طوفان آیا. ان کی ایک اس زمانے میں ایک کہاوت یا ایک مت سمجھ لیں آپ، کہ جب بھی طوفان سمندر میں آتا ہے اچانک، جب موسم ٹھیک ہے اچانک طوفان آ گیا، اس مطلب اس کشتی میں کوئی سوار شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے. یعنی ایک سوچ وہاں پہ ایسی معروف موجود تھی، بن اسرائیل تھے اور انبیاء سب سے زیادہ بن اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ایسی باتوں میں رائج تھی. تو اب یہ بھی شرمندگی کے بارے کوئی نہیں کہتا تھا کہ یونس معروف ہے علیہ الصلوۃ والسلام، صالح انسان، متقی پرہیزگار تھے اور نبی، تو وہاں پر اشارہ کسی کے نہیں گیا، وہ سب ایک دوسرے کو کہتے تم میں سے کوئی شخص ہے. وہ کہ ایسے کرتے، قرآن اندازی کرتے ہیں، بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، طوفان ہے تو سب ڈوب جائیں گے، بوجھ ہلکا ہو جائے گا تو ہم بڑھ سکتے ہیں. قرآن اندازی میں ان کا نام نہ لکھیں، یہ تو متقی پرہیزگار، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام لکھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، دیکھیں اللہ اکبر، جب انسان تقوی، دیکھیں نبی کا تقوی تو دیکھیں، اگر موت بھی آ جائے لیکن تقوی ہاتھ سے نہ جانے پائے، بھی میرا نام کیوں نہیں لکھتے؟ نہیں آپ کا نام کیسے لکھ سکتے ہیں، ہم یہ ضرورت نہیں کرتے، نہیں میرا نام بھی لکھو. ان کا نام بھی لکھا، قرآن دازی ہوئی، پہلے قرآن میں انہیں کا نام. انہوں نے کہا نہیں، غلطی ہم سے ہوئی ہے. دوسرا قرآن انہیں کا نام، تیسرا انہیں کا نام. اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ بات سچ ہے، لگتا ہے میں نے غلطی کی ہے. مجھے وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ قوم کو نہیں چھوڑنا تھا. میں نے جو ہی سمندر میں پوتا لگاتے ہیں، وہاں پہ مچھلی پہلے سے انتظار کر رہی ہے. اللہ نے حکم دیا، اے مچھلی اس جگہ پہ آنا ہے، تم نے منہ کھولنا ہے فلانے وقت میں فلانے سیکنڈ میں میرے بندے نے آنا ہے, یہ تمہارا مہمان بن کر رہے گا تمہارے پیٹ کے اندر. فوراً یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. پھر خاص انسٹرکشن سے مچھلی کے لیے, حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, تمہارا کھانا پینا بند ہے, خاص طور پہ ہڈی والی چیز نہیں کھانی تم نے, میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو. اور وہاں پہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے سوچا, لگتا یہی ہے کہ میرے قوم کو چھوڑنا نہیں تھا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے پیارے نبی اللہ سے اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں, انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. لا الہ الا انت, اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو ہی سچا معبود ہے. سبحانک تو پاک ہے, غلطی ہم سے ہوئی تو پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. عیوب ہمارے اندر ہے سر, ہم مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ تو عیب سے پاک ہے. میں اقرار کرتا ہوں, انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے تھا, میں مسکین ہوں, فقیر ہوں, حقیر ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور اگرچہ براہ راست معافی کے لفظ نہیں ہے, لیکن آپ یعنی انکساری کی انتہا تو دیکھیں آپ اپنے رب کے سامنے. اسے کہتے ہیں رب کے سامنے ٹوٹ جانا. بہرحال یہاں پر جو غلطی ہوئی ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے, جان بوجھ کی ہوئی, غلطی سمجھ کی اس کا ارتکاب کیا گیا نہیں, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے معاتبہ کیا ہے, فوراً ایک چھوٹی سی سزا بھی دی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پکڑ سکتا ہے, میرے بھائی ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں اور یہ کہیں اللہ غفور الرحیم ہے؟ یہ مرجیہ کا فتنہ ہے, بے نمازی نماز نہیں پڑھتے کہتے اللہ غفور الرحیم ہے, سود خور کہتے اللہ غفور الرحیم ہے, قاتل بھی کہتے اللہ غفور الرحیم ہے. عجب بات, جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما برداری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور بخشش کو اوڑ بناتے ہیں, دیوار بناتے ہیں ان کو پیچھے چھپنے کے لیے, یہ مرجیہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. کہ عمل کا ایمان سے تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں بچا. عمل کو ایمان سے نکالنا کس کا عمل ہے؟ مرجیہ کا عمل ہے. جیسا فرماتے ہیں وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام, اب جب انبیاء کے عام ذکر کیا, اب خاص سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام حبیبہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. وہ عبدہ, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. وہ رسولہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ نبیہ, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. وہ صفیہ, وہ نقیہ, اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے چنا ہے. ولم یعبد الصنم ولم یشرك باللہ تعالی طرفة عین قط, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ساری زندگی میں, نبوت سے پہلے بھی, اس مشرک اور مشرکان اور کفریہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی کبھی بھی کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا, بت کی عبادت نہیں کی, اور نہ ہی شرک کا ارتکاب کیا پلک جھپکنے کے برابر بھی. ولم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ قط, وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ صغیرہ گناہ کیا ہے اور نہ کبیرہ گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صغائر سے اور کبائر سے محفوظ کیا ہے. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں وافضل الناس بعد النبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر الصدیق. اب شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں عقیدے کے اصول میں سے ایک اور اصل ہے, صحابہ کرام کے متعلق اصول جماعت کا عقیدہ کیا ہے. فرماتے ہیں وافضل الناس, سب سے بہترین لوگ, بعد النبی علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, ابو بکر الصدیق, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی غار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وفات کے بعد، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگی جنت میں. ثم اور سیدنا عمر خطاب، سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت بخشی ہے کہ پورے امت اسلامیہ اور صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر بنایا، خلیفہ بنایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی اگر پوری زندگی دیکھ لیں آپ، انہوں نے صرف ایک چیز اپنی زندگی میں اپنا نصب العین رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کرنا ہے، یوں کہ زندگی کا مشن تھا. اور شروع سے آخر تک دیکھ لیں، ابوبکر صدیق کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ روایات، ان میں جو آپ ذکر دیکھیں گے ہر روایت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور موجود ہوگا کہ ان کے زندگی کا ایک خاص حصہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بغیر وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا لمحہ ہو جہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دوری اختیار کی ہو. سبحان اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ سے ساتھی ہیں. اس کی گواہ خود صحابہ کرام دیتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر، گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر، تو یہ تین جو ساتھی ہیں یہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے، یعنی سب سے پیارے اور سب سے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے. اور ان دونوں میں سے جو ہے ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور احسان بخشا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے انسان اس دنیا میں سب سے پیارے انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے بڑا، ان سے زیادہ پیارا کوئی ہے نہیں. مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیارے ہوئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سے ان کی بیٹی سیدہ عائشہ. تو کتنا پیارا گھرانہ ہے کہ باپ اور بیٹی اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں سید ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے نا، سید ابوبکر صدیق کی بیٹی جو ہیں، باپ اور بیٹی دونوں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اس دنیا میں. اتنی بڑا شرف اللہ تعالی صرف ایسے لوگوں کو دے سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک، سوال کرنے والے بھی پیارے صحابی ہیں، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں سیدنا عمرو بن العاص کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا، میری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں آنکھیں کھول کے ایسے آنکھیں بھر کے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ آنکھوں کو بھر کے دیکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی ہیبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ضرورت نہیں کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جاتے ہیں ایسے سر جھکا کے سوال کرتے ہیں من احب الناس الیک یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیٹھے ہیں سب کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ. کتنی پیاری بات فرمائی ہے، جو دل کی بات ہمیشہ زبان پہ ہے. سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. اگرچہ ان کی اپنی بیٹی بھی تھی فاطمہ، سیدنا علی بھی تھے ان کے داماد، اور بھی صحابہ تھے، اور بھی بیویاں تھیں، لیکن جو دل میں محبت تھی مخلوق میں سے، ورنہ تو خلیل تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی محبت تو سب پر غالب تھی، مخلوق میں سے میں بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں عائشہ، سیدنا عمر بن العاص فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مردوں میں سے میں پوچھ رہا ہوں. آپ سے فرماتے ہیں فأبوها، عائشہ کا باپ، عائشہ کا والد رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین. رسول جماعت کا عقیدہ ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے جو سردار ہیں وہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورین، ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ چار خلفائے راشدین ہیں، ان کی ترتیب یہی ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے، تیسرا نمبر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر علی بن عبد رضی اللہ عنہ اور اصحاب اجمعین کا ہے. یہ چار جو خلفائے راشدین ہیں ان پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ چار خلیفہ جو ہیں یہ خلفائے راشدین ہیں. ان کے فضائل میں سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا بتا دوں، ایک ایک روایت میں ان چار خلفائے راشدین کے بیان کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا دنیا میں سے تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا میں. اور یہ بڑا شرف ہے. خلیل کا معنی ہے کہ دل کے اندر وہ شخص، اس شخص محبت چھا چکی ہے، اب کسی اور کی جگہ باقی نہ رہی. الخلیل. اسے عمر فاروق کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سر عمر خطاب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد كان في ما قبلكم من الامم ناس محدثون، تمہیں سے پہلے امتوں میں ایسے لوگ تھے جو محدث تھے، یعنی ملہمون، ان پر الہام ہوتا تھا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نیک اور پیارے لوگ تھے، ان کو الہام ہوتا تھا. فَإِنْ يَكُمْ مِنْ أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر، اگر من امت میں سے کوئی ہے ایسا شخص تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه، کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جسے فرشتے بھی شرماتے ہیں. وہ یہ قصہ کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق آئے لیٹے رہے، پھر عمر خطاب آئے پھر لیٹے رہے، جب سر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے جوڑ دیے. سید عائشہ نے پھر بعد میں پوچھا، ابو بکر صدیق آئے اپنے، کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو، سید عمر ہے، پھر سب سید عثمان ہے، تو پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے کپڑے بھی درست کر کے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه، کہ وہ ایسے شخص سے شرم میں نہ شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے شرماتے ہیں سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے. اور چوتھے خلیفہ جو ہیں، یہ روایت جو ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ آپ مدینہ میں رہو. اور اس زمانے میں جو لوگ رہ گئے تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اکثر منافقین تھے. سیدنا علی بن ابی طالب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کن کن بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں میں. اور یاد رکھیں سر علی بن ابی طالب نے کوئی جنگ نہیں چھوڑی، جتنے بھی غزوات و جنگیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب سب سے آگے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت دیکھی فرماتے ہیں، الا یرضیک ان تکون من بمنزلت ہارون من موسی الا انه ليس بعد نبی، متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. کہ اے علی، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تم میرے نزدیک تمہیں منزلت ایسے ہو جیسا کہ ہارون علیہ السلام منزلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی جب گئے تھے کوہ طور پہ، تو پیچھے کسی خلیفہ بنا کے گئے تھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو. الا انہ لیس بعد نبی، یہ جو جملہ ہے اس کو انڈر لائن کر، کسی نوٹ کیا تو انڈر لائن کریں، یہ بڑا اہم جملہ ہے. یہ اگرچہ بات اتنی کافی تھی نا، کیا اس پر راضی نہیں کہ آپ میرے لیے ایسے منزلت رکھتے ہو جیسا کہ ہارون کی منزلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، یعنی جب وہ گئے تھے تو ان کی جگہ انہوں نے سنبھالی تھی، تو آپ میرے بعد جگہ سنبھال لیں, دیکھ بھال کریں. مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کون کی دیکھ بھال کریں گے, تاکہ لوگوں کو کوئی خدشہ نہ ہو, جیسا کہ ہارون بن نبی تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرح. بعد میں کوئی شخص یہ گمان بھی نہ کرے کہ نبی علیہ السلام کے بعد علی بھی نبی تھے یا علی بھی خلیفہ تھے. تو اس روایت میں خلافت یا امامت جیسا رافضی دعویٰ کرتے ہیں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. ایک بات آخر میں بتاتا چلوں میں روافض کے تعلق سے, وہ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے. صحابہ کرام جو ہیں سارے کے سارے مرتد ہیں سوائے ان صحابہ کے جن کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی, یعنی جو خلافت سے پہلے وفات پا چکے, یا وہ چند صحابی چار پانچ کا نام لیتے ہیں جو بعد میں وفات پائے. اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب جو ہیں واضح روایات ہیں ان کے پاس ان کی کتابوں میں کہ سیدنا علی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہیں, لیکن صحابہ کرام نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وصیت پہ عمل نہیں کیا اور انہوں نے زبردستی خلافت چھینی ہے. میرا سوال یہ ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ عقل دی ہے سمجھ بھی دی ہے, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں بہادر ہیں, کسی کو شک نہیں ہے, اتفاق ہے رافضیوں کا بھی اور رسول جماعت کا بھی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں بہادر ہیں, ایماندار ہیں, ایمان والے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, خلفاء راشدین میں سے ہیں, ان کی بڑی فضیلت ہے امت میں. لیکن میرا یہ سوال ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے میرے بعد آپ خلیفہ ہیں, حکم دے دیا, تو کیا سیدنا علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس حکم کی تعمیل کرنے سے تھوڑی دیر بھی پیچھے ہٹتے؟ کیا خیال ہے, ممکن ہے؟ ایک طرح سے ان کی روایات دیکھیں نا, ایک طرح سے علی کو خدا کا درجہ دے دیا, یعنی اللہ تعالیٰ برابر ٹھہرا دیا, اور دوسری طرف کہتے ہیں نہیں تقیہ اختیار کیا سیدنا علی بن طالب نے, تقیہ اختیار کیا تھا کیونکہ وہ راستہ نہیں تھا. عجب سی بات ہے بھائی, سیدنا علی بن طالب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر تقیہ کی طرف رخ کرتے؟ نا واللہ, ہمارا ایمان یہ نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا, سن علی بن ابی طالب اپنا حق لے لیتے, اپنا حق سمجھ کے نہیں کہ میں خلیفہ بنوں, باقی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ تعمیل کرتے ہوئے. تو کہاں رافضیوں کی یہ سوچ, عجب سی بات ہے کہ ایک اتنی عظیم شخصیت اور بہادر شخصیت کو انہوں نے ایک بزدل شخص بنا دیا, اور وہ کہتے دیکھ سیدنا علی جو ہیں تقیہ کا راستہ اختیار کیا اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا. عجب سی بات ہے اللہ, یا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ بہادر ہیں, اگر وہ بہادر ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہے کبھی پیچھے نہ ہٹتے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم, یعنی کوئی شخص دین کے حصے کا انکار کرتا ہے, صحابہ کا خاموشی اختیار کرتے, سیدنا علی خاموشی اختیار کرتے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ یہ دین کا حصہ بن جاتا نا, دین کا حصہ بن جاتا. اگر یہ بات جیسے وہ کہتے ہیں حق تھی, جیسے میں انہیں کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ بات حق ہے, صحابہ کرام نے ظلم کیا اگر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر اور خلافت کو چھینا, امامت کو چھینا ہے, سیدنا علی بن ابی طالب خاموشی کیسے اختیار کی انہوں نے؟ اور جتنی بھی روایات ہیں وہ پیش کرتے ہیں سیدنا علی کی طرف سے روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے خلیفہ بننا ہے میرے بعد. تو جب وہ انہی کی زبانی آپ یہ بات کرتے ہیں, تو پھر یہ عجب سی بات ہے کہ دین کے اس بنیادی حصے کو رافضیوں کے نزدیک ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے امامت جو ہے, بلکہ ارکان ایمان میں اس کو شامل کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ پر ان کو ایمان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, ایسے یہ بھی ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ہے, جو امامت ہے, وہ سیدنا علی بن ابی طالب کا حق ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو پھر سیدنا علی بن ابی طالب ارکان ایمان کو ٹوٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. میں بہتان ہے صحابہ کرام پر, اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نہ عقل ہے نہ نقل ہے روافض کے پاس, نہ قدوں کے پاس ہے نہ قرآن نہ سنت ہے. قرآن کہتے ہیں یہ مصحف حفصہ ہے, مصحف فاطمہ جو ہے وہ حق ہے, وہ تین گنے سے زیادہ بڑا ہے, اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. تو پھر اس پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور کوئی چارہ نہیں, تقیہ سمجھ لیں, مجبوری سمجھ لیں, یہ قرآن کے پاس ہے. اور جس قرآن کی وہ تلاوت کرتے ہیں عمل اس کے خلاف کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, تحریف کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں. اور سنت کی بات, حدیث کی بات, نقل نہیں ان کے پاس. حدیث کون سی ان کے پاس؟ اپنی من گھڑت حدیث روایات ہیں جو اپنے اماموں سے ہیں, اور جو محدثین کا راستہ ہے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, بالکل اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ پاس عقل, ان کے پاس نقل نہیں. عقل کی بات دیکھیں آپ, اگر یہ اصول کافی کی جو سب سے پہلی کتاب ہے, کتاب الایمان نہیں ہے, کتاب العقل ہے. عقل کی بنیاد پہ وہ اپنی پوری اس رافضیت کا قیام کرتے ہیں, وہ اپنی پوری نظریات اور عقائد جو ہے وہ عقل کی بنیاد پہ, عقل پہ تولتے ہیں. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں شہر خدا ہے, کوئی جنگ نہیں ہارے, اور ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ٹوٹتا ہوا دیکھ کر صرف تقیہ اختیار کرتے رہے. اس سے بڑھ کر والا باتیں کہتے ہیں. جب سیدنا عمر خطاب نے ان کی بیٹی سے شادی کی ام کلثوم سے, تو نعوذ باللہ کی کتابوں میں کہتے ہیں یہ سب سے پہلی شرمگاہ ہے جس کا نعوذ باللہ زبردست سے کی گئی ہمارے سے. سیدنا علی بن ابی طالب جو شیر خدا ہیں, جو بہادر ہیں, وہ کیا نعوذ باللہ وہ گوارہ کریں گے کہ ان کی بیٹی سے زنا ہو؟ نعوذ باللہ. کہاں کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ؟ حق یہ ہے کہ شادی ہوئی, سیدنا علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹے کی شادی کی سیدنا عمر بن خطاب سے, کیا مشکل ہے اس میں؟ ان کے بیٹے کا نام دیکھیں, بیٹے میں سے ابوبکر نام ہے, عثمان نام ہے, عمر نام ہے, یہ یعنی ساری تاریخ غلط ہے. صرف نصوص غلط نہیں ہے, تاریخ ہی غلط ہے. سچ کیا ہے؟ نہ تو آپ کے پاس عقل ہے, نہ نقل ہے. اللہ اعلم. اگر ایسا فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے, عابدین ثابتین علی الحق ومع الحق, اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے رہے, ثابت قدم رہے, علی الحق ومع الحق, حق پر اور حق کے ساتھ, نتولاهم جميعا, ہم سب ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی نصرت کرتے ہیں, کیونکہ ولایت کی معنی تین چیزیں ہیں, محبت, دوستی اور نصرت. ولا نذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بخير, اور صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی سوائے خیر کے الفاظوں سے ہم کوئی بھی بات نہیں کرتے, صرف جب خیر کی کوئی بات بیان کرتے ہیں تب کوئی بات کرتے ہیں, خیر کے علاوہ ہم ان کا ذکر کبھی کرتے نہیں ہیں. یہاں تک شیخ صاحب نے بیان کی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, ولا نکفر مسلما بذنب, اور ہم کسی مسلمان پر کفر فتوہ نہیں لگاتے, الا یہ کہ بذنب من الذنوب وان كانت كبيره اذا نستحلها, مسلمانوں میں سے کسی پر بھی کفر فتوہ نہیں لگاتے اگر کوئی کسی گناہ کا ارتکاب وہ کرتا ہے, اگر جو کبیرہ گناہ بھی ہے, اذا نستحلها, اگر وہ اسے حلال نہیں قرار دیتا. یعنی کوئی شخص سود کھاتا ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کافر نہیں, لیکن وہ کہتے سود حلال ہے, یہ کافر ہے. سود حلال کہنے والا اور سود کھانے والا بغیر حلال کرتے ہوئے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. جو سود کھاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے, حلال نہیں سمجھتا, وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ, جو کہتے سود حلال ہے, سود بھی کھاتا ہے, اگر وہ سود نہیں بھی کھاتا, یہ کہتے سود حلال ہے, تو قرآن کی تکذیب کرتا ہے نا, وہ قرآن جھٹلانے والا کافر ہے. اسی طرح جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں, اگر کوشش کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے یہ جانتے ہوئے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, فاسق ہے, مجرم ہے, فاجر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں حلال ہے, اگرچہ اس کا ارتکاب بھی نہیں کرتا, دیکھیں فرق دیکھیں دونوں میں, ارتکاب بھی نہیں کرتا تب وہ کافر ہے, کیونکہ اس نے قرآن جو جھٹلایا ہے. اور یہاں پر امام صاحب نے کس کا رد کیا ہے؟ خوارج کا, بارک اللہ فیک. خوارج اور معتزلہ, خوارج کہتے ہیں دنیا میں وہ کافر ہے, اور معتزلہ کہتے ہیں وہ دونوں مذلت کے بیچ میں ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, کہاں پہ ہے نہیں جانتے ہیں. خوارج کہتے ہیں وہ کافر ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے. اور یہ سب یہ کہنا کہ اذا لم یستحلها, یہ قید جو ہے یہ درست نہیں ہے, بتا دو, کیونکہ کفر جو ہے صرف استحلال کا نہیں ہوتا ہے، رکن اسلام اور بھی ہیں. لیکن شیخ صاحب نے صرف یہاں پر اس کو اس لیے جوڑ دیا ہے کہ کبیرہ گناہ کے ساتھ جو اس کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کفر صرف استحلال سے ہی ہوتا ہے، باقی اور راستے نہیں کفر کے. یہ فرق ہے. پہاویہ میں اس کی میں مزید وضاحت کروں گا. امام صاحب کی عبارت میں اس عبارت میں فرق ہے، یہاں پہ سمجھ لیں. امام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص، یہاں پہ قید لگ گئی ہے کبیرہ گناہ کی، وہ کافر ہوتا ہے جو اسے حلال سمجھ کے اس کا ارتکاب کرتا ہے. جو حلال نہیں سمجھتا وہ کافر نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ استحلال کے علاوہ کفر کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کفر کے اور راستے بھی ہیں. قرآن کی جھٹلانا کفر ہے، نبی کو گالی دینا کفر ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے نواقض اسلام، شرک کا ارتکاب کرنا، وسیلے بنانا، غیر کو پکارنا، یہ سارے کے سارے نواقض اسلام میں سے. استحلال میں سے صرف ایک صورت ہے. تو شیخ صاحب نے ان کے امام صاحب کو نفی نہیں کی. بعض لوگوں کو یہ گمان ہوئے ہیں، غلط فہمی ہوئی ہے کہ امام صاحب باقی کی نفی کر رہے ہیں، صرف کفر استحلال سمجھتے باقی نہیں سمجھتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، ولا نزیل عنہ اسم الایمان، یہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یہ نہیں کہے کہ مومن نہیں ہے. ونسمی مؤمنا حقیقتا، وہ مومن تو ہے حقیقتا. ویجوز ان یکون مؤمنا فاسقا غیر کافر، اور یہ بھی جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مومن ہے فاسق ہے لیکن کافر نہیں ہے. رسول جماعت کا یہ عقیدہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان جو ہے، وہ مؤمن بایمان ہی فاسق بکبیرتہ، وہ امرہ الی اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامہ. دنیا میں اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنی گناہ کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے، مومن فاسق. اور قیامت کے دن اس کے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے ساتھ انصاف کر کے اسے اتنا سزا دے جتنا کہ اس کا فسق تھا اور نافرمانی تھی، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے بغیر عذاب، بغیر کسی تکلیف کے اسے جنت میں داخل کر دے. اتنا تک کافی اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.